أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان ایمان، آج نومبر 1980 کی 28 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الزمر کی آیت 41 سے ہو رہا ہے. 3:9:4:1. میں نے پچھلے درس کے آخر میں اشارتاً یہ کہا تھا کہ اسی سورت کی 37 آیت میں جو کہا گیا ہے اس کے متعلق عام ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. آیت وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ انْتِقَامٍ. اس سے پہلے بلکہ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ. اور میں نے کہا تھا کہ اس کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ ہر خطبے میں اس کو دہرایا جاتا ہے. وہ خطبہ جمعہ میں ہی نہیں بلکہ وہ عید کا ہو اور تاکہ وہ نکاح تک کا بھی کیوں نہ ہو یہ آیت ضرور پڑھی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جسے خدا ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے معاذ اللہ خدا گمراہ کر دے اسے کوئی رائے راستے نہیں لا سکتا. یعنی خدا گمراہ بھی کرتا ہے. ذرا سوچئے اس چیز کو اور پھر اس کو اس تواتر و تسلسل و تکرار و اصرار سے دہرایا جاتا ہے کہ خدا گمراہ کرتا ہے. اور قرآن کریم میں متعدد مقامات پہ ہے کہ شیطان گمراہ کرتا ہے اور یہ ہمارے یہاں دہرایا چلے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے مجھے کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. 4 ہی آیتوں کے بعد 41 آیت جس سے آج درس قرآن شروع ہو رہا ہے اس میں ہے انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق. ہم نے نو انسانی کے لیے یہ ضابطہ ہدایت حق کے ساتھ نازل کر دیا ہے. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. اب یہ انسانوں کے اپنے اختیار میں ہے جس کا جی چاہے ہدایت اختیار کر لے جس کا جی چاہے غلط راستے پہ چلا جائے ضلالت ہو اختیار کر لے. جو ہدایت صحیح راستے پہ چلے گا ہدایت اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو اپنے آپ کو پہنچے گا. جو گمراہ ہوگا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا. یعنی یہ 3 ہی آیتوں کے بعد یہ ہے فمن اهتدى ومن ضل. تو جو راہ راست ہم نے تو کتاب نازل کر دی اور انسان کو صاحب اختیار و ارادہ بنا دیا اس کتاب کی روح سے جس کا جی چاہے سیدھا راستہ اختیار کر لے اور اس پہ چل نکلے جس کا جی چاہے اسے چھوڑ کر غلط راستے اختیار کر لے. یہ اس کے اختیار کی بات ہے. بتائیے ضروری ہے کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو ہوگا جو غلط راستہ اختیار کرے گا اس کا نقصان اس کو ہوگا. تو جہاں یہ تعلیم ہو اور یہی تعلیم سارے قرآن کی تعلیم ہے قانون مقاصد عمل کہ جس قسم کا کوئی کام کرے گا اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. اور بنیادی چیز یہ کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا وہ منزل مقصود پہ پہنچ جائے گا جو غلط راستہ اختیار کرے گا وہ اس منزل سے دور ہوتا چلا جائے گا. سارے قرآن کی بنیاد اس اصول پر ہے مقاصد عمل جسے کہتے ہیں. اب یہ چیز اس کے بعد کہ صاحب جسے خدا گمراہ کر دے اسے کوئی صحیح راستے پہ لا ہی نہیں سکتا تو پھر یہ آگے پھر اس کو جہنم میں بھیجا جائے گا انہیں اس کو جنت میں لایا جائے گا یہ کس جرم کی بنا پر کہ جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جس کو ہم گمراہ کریں اسے کوئی راہ راست پہ لا ہی نہیں سکتا اور پھر جو گمراہ ہوگا اس کو ہم جہنم میں بھیج دیں گے. ارے خود ہی تو گمراہ کر رہے ہیں معاذ اللہ اور خود ہی اسے جہنم میں بھیج رہے ہیں. عزیزان ایمان آپ سوچ رہے ہیں کبھی کبھی تو آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ یہ شخص بیٹھا ہوا ان کے ہر عقیدے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں کیا چیزیں کر رہے ہیں. ہزار برس سے متواتر یہ چلا آ رہا ہے انبار لگے ہوئے ہیں کتابوں کے اس مسئلے کے اوپر کہ خدا گمراہ کرتا ہے. کوئی اللہ کا بندہ کھڑے ہو کے سوچتا ہی نہیں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں. کس کے متعلق کہہ رہے ہیں؟ اور سارے قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف کہتے چلے جا رہے ہیں، بنیاد ہی اکھڑ رہی ہے انسان کے حسن عمل یا غلط اعمال کی، مکافات عمل کی، جزا و سزا کی، لیکن کہہ چلے جا رہے ہیں. اور جیسا میں نے کہا تھا کہ وہ تو اتنی بڑی گہری سازش ہے، یہ آپ کے ایمان کا جز بنا دیا گیا ہے، یہ مثلا کہ خدائی کی طرف سے ہوتا ہے، ایمان کا جز. پانچ اجزاء تو خود اللہ تعالیٰ نے کہے تھے، چھٹا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے، اور وہ یہ ہے چھٹا، خدا گمراہ کرتا ہے معاذ اللہ. اور میں نے کہا تھا کہ وہ چار ہی آیتوں کے بعد بات صاف ہے، وہ تو کہا ہی اس نے یہ ہے کہ ہم نے تو صحیح ایک ضابطۂ ہدایت بھیج دیا ہے، جو اسے اختیار کرتا ہے وہ خدا کی رہنمائی پر چلتا ہے، جو اسے چھوڑ کے دوسرے راستے اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، اس کا نقصان اسی کو ہوگا. اور رسول اللہ سے فرمایا، وما انت علیہم بوکیل، تو ان کے اوپر داروغہ نہیں مقرر کیا گیا کہ ڈنڈے کے زور سے ان کو صحیح راستے پہ چلائے، کتاب نازل کی، عقل و فکر ان کو دے دی، صاحب اختیار بنا دیا، اور ان سے کہہ دیا کہ دیکھیے اس چراہے کے اوپر ہم نے سائن پوسٹ لگا دیے ہیں، اب تمہارے جی میں آئے تو شہر کا راستہ اختیار کرو، جی میں آئے تو وہ دوسرے الٹے طرف ملتان روڈ کے اوپر چلے جاؤ، جس طرف تم راستہ اختیار کرو گے اس منزل کے اوپر پہنچ جاؤ گے. یعنی چار ہی آیتوں کے بعد یہی صاف بات کر دی قرآن نے، اور خود رسول اللہ سے فرمایا کہ تو ان کے اوپر داروغہ مقرر نہیں کیا گیا کہ زبردستی ان کو ایک راستے پہ چلائے، حضور سے یہ کہا گیا. اور اپنے متعلق معاذ اللہ ان کے ترجمے کے مطابق کہ خدا گمراہ کر دیتا ہے تو انسان کا تو باقی اس میں کچھ نہیں ہوتا، یعنی رسول اللہ سے تو کہا گیا کہ تو مجبوراً ان کو ایسا نہیں کر سکتا، اور اپنے متعلق کہا گیا کہ ہم جس کو گمراہ کر دیں اس کے کوئی ہدایت نہیں لا سکتا. پھر یہ باز پرس کا ہے کہ یہ سزا کا ہے کہ یہ جہنم کا ہے کہ نہیں، یہی وہ بھی ہے، کیا کہا جائے؟ ایک قرآن کو چھوڑا تو عقل و فکر کو چھوڑا، ان دونوں کو چھوڑا تو اس کے بعد کہیں کے بھی نہ رہے. اس کے بعد ایک آیت آتی ہے، بات تو یہاں یہ ہے کہ انسان کے اپنے اختیار کی بات ہے، ہم نے اسے یہ چیز دی، اور یہی شرط انسانیت ہے، حیوان صاحب اختیار و ارادہ نہیں بنائے گئے، انسان بنایا گیا ہے. سارے قرآن میں تخلیق انسانی کے سلسلے میں پہلے جتنی کڑیاں آتی ہیں وہ ساری حیوانات کی، حیوان کے بچے کی اور انسان کے بچے کی بالکل مساوی چلی آتی ہیں، ایک جیسی چلی آتی ہیں. اور آخری مقام سے آگے کہا جاتا ہے کہ انسان سے حیوان کو مختص کر دیا ہم نے اس باب میں کہ اسے ہم نے صاحب اختیار و ارادہ بنایا، اور یہ صاحب اختیار و ارادہ جسے ہم کہتے ہیں اسی کا نام انسان کی ذات، اس کا سیلف ہے. یہ چیز صرف انسان کو ملی ہے، یہ اپنے معاملات کا فیصلہ جو چیز کرتی ہے اس کے اندر اسے اس کا سیلف یا ذات کہا جاتا ہے. بحث تو یہ بڑی لمبی چلی جائے گی، قرآن اسے نفس کہہ کر پکارتا ہے، لیکن جہاں تک ہماری عملی زندگی کا تعلق ہے وہ یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک قوت دی گئی ہے جو اپنے لیے خود فیصلہ کرتی ہے. یہ قوت جو ہے جیسا میں نے کہا ہے کہ اسے وہ نفس کہہ کر پکارتا ہے، اسے وہ خود خدا کی توانائی کا ایک شمع کہتا ہے، یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں اوپر تو خدا کو اختیار و ارادہ حاصل ہے اور اس کا عطا کردہ پھر انسان کو حاصل ہے. یہ جو اس کا عطا کردہ، یہ نفخ روح جسے کہا گیا ہے، وہ یہ نہیں نیزا نے مان کہ خدا کی تو روح اتنی ہے اس میں سے اتنا سا حصہ لے کے تو انسان کو دے دیا تو وہ تو پھر پونا روح رہ جائے گا، اس میں تو کمی آ جائے گی. وہ اتنا غلط تصور، یہ میں آپ دوسری طرف چلا جاؤں گا تو یہ تصور کی طرف نکل جاؤں گا، جو وہ کہتے ہیں کہ خدا کی روح جو ہے اس کے حصے انسانوں کے اندر دیے گئے بانٹے گئے ہیں. بہرحال وہ نفس انسانی ہے، انسانی ذات ہے، انسانی ذات جو ہے یہ فیصلہ کرتی ہے، اس کے بعد ہے انسان کا شعور جسے کانشسنس کہتے ہیں آپ. یہ آیت آ رہی ہے कितनी अहम है, लेकिन उसके साथ ही बड़ी दकीक भी है। उसका ताल्लुक पहले तो फलसफे से कहा जाता था, अब इस दौर में नफ्सियात या साइकोलॉजी से इसका ताल्लुक कहा जाएगा। और इसके ऊपर, इस कुरान की इस आयत के ऊपर मगरब के फिलासफर और उलमाए नफ्सियात इतनी तहकीक कर रहे हैं आजकल, आप हैरान हो गए कि मेरे पास किताबों पे किताबें चली आ रही हैं इस मसले के ऊपर। और कुरान की हर नई तसनीफ के बाद कुरान की अजमत उजागर होकर मेरे सामने आती है कि क्या बात, 1400 साल पहले। यही नहीं कि अरब की सरजमीन में पूरे कुर्राए अर्ज के ऊपर जहां जहां फिक्र इंसानी कुछ कार फरमा थी, कहीं भी ये चीज नहीं आई थी उस दौर के अंदर। और जो कुशादा जर्फ हैं, ये मगरब के मुफक्किरीन भी वो इतराफ करते हैं कि उस दौर के अंदर ये बात कहना किसी इंसानी फिक्र की बस की बात नहीं थी। ये यकीनन फौकुल बशर कोई सरचश्मा इल्म था जो ये कह सकता था, जो ये बातें कही गई। वो ये लोग मजबूर हो रहे हैं इसको तस्लीम करने के लिए और इसमें बड़ा ही काम कर रहे हैं, यानी इंसान के सेल्फ के, उसके नफ्स के मुतालिक, उसकी जात के मुतालिक। तो मैंने कहा है ना कि इंसान की जात फैसला करती है नफ्स, और शऊर उसका जो है वो अब उसके बाद वो सारे तरीके डिवाइस करता है कि जिसकी रूह से उस फैसले को बुरुए कार लाना होगा। और इंसान के ये जो आजा हैं, बाकी जितने भी सेंसेस हैं या हाथ पांव हैं, ये उसके इंस्ट्रूमेंट या जराए बनते हैं उस फैसले को अमलन बुरुए कार लाने के। तो तीन चीजें होती हैं, इंसानी जात जो फैसला करती है कि मुझे इस वक्त गोली मार देनी चाहिए या सरेंडर कर देना चाहिए। शऊर इंसानी जो है वो इस फैसले को लेके सोचता ये है कि अब मुझे जो हमला करना चाहिए तो किस तरीके से करना चाहिए, वो इसके लिए तरीक सोचता है। शऊर है ये, कॉन्शियसनेस है ये। और अगली चीज ये है कि फिर वो हाथ को हुक्म देता है कि तू उठ और एक तमाचा इसको लगा दे। वो हाथ उसका आला है, इंस्ट्रूमेंट है, जरिया है उस फैसले को बुरुए कार लाने का, जो जात इंसानी ने किया। शऊर इंसानी ने तरीक सोचा और उसने इंसान के इन आजाद जवारे की रूह से उसको अमल में लाया। उसको ये एक तरीका है इंसान की जिंदगी का। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि वो बड़ी अहम आयत है और उसका ताल्लुक खालिद फलसफे या नफ्सियात से है। बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए एक दर्स में इस चीज को समझाना, लेकिन बहरहाल आयत तो है सामने, उसको वैसे छोड़ के तो आगे मैं बढ़ नहीं सकता। इसके लिए जरा ज्यादा जोर देना पड़ेगा आपको भी, अपनी समझ पे, अपनी फिक्र पे, अपने गौर पे। वो क्या कहता है, अल्लाह हो या तवफल अनफुसा हीना मौते गलती दम तमुत ही मनामे فَيُمْ سے کلتی قدا علیہ الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى۔ اور آخر میں کہا یہ ہے کہ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ ہم نے جو کچھ یہ کہا ہے اوپر، یہ صرف وہ لوگ کے جو فکر سے کام لیں گے، غور و فکر سے کام لیں گے، ان کے لیے اس میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے۔ یہی اس نے کہا کہ قوم یہ تفکر ہوں، تو خود ہی اس نے بتا دی کہ اس کی اہمیت کیا ہے۔ تم تو بیٹی اس کو غور سے سنو، ہمارا سبجیکٹ ہے، میری بیٹی سامنے ہے بیٹھی ہوئی جو فلسفے کے اندر بہت بلند مقام کے اوپر، میں نے کہا ہے کہ تم اس کو غور سے سمجھ سکو گی۔ یہ جی سورہ الزمر کی آیت ہے جس میں سے درس شروع ہو رہا ہے، 39/42 یہ درس کی آیت ہے ہمارے یہاں، 39/42 ہے جی، 41 سے در شروع ہوا ہے، یہ 42 میں آیا تھا۔ لفظ یہاں قرآن نے نفس ہی قرآن دایا ہے، لفظ کہا یہ ہے کہ موت کے وقت اور نیند کی حالت میں ہم انسانی نفس کو روک لیتے ہیں، نیند کی حالت میں بیدار ہونے پہ واپس کر دیتے ہیں، موت کی حالت میں اس کو اپنے پاس رکھے رہتے ہیں۔ نفس معدوم نہیں ہوتا، مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہو جاتا، فنا نہیں ہو جاتا، وہ زندہ رہتا ہے. نیند کی حالت میں اس کو عارضی طور پر روکا جاتا ہے، واپس پھر آ جاتا ہے جب انسان بیدار ہوتا ہے. موت کی حالت میں وہ اس دنیا میں واپس نہیں آتا، اس کو وہاں روک لیا جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے جو موت کی حالت میں تو برا ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کیا چیز ہے جو روکی جاتی ہے. نیند کی حالت تو ہمارے سامنے ہوتی، نیند کی حالت میں جس چیز کو ہم لائف یا جان کہتے ہیں، انسان کی جان یا زندگی یا لائف، وہ نیند کی حالت میں وہ تو برقرار ہوتی، انسان زندہ ہوتا ہے، سارا جسم اس کا اسی طرح سے کام کر رہا ہوتا ہے، ویسا ہی سانس آ رہا ہوتا ہے. تو گویا اس سے مراد یہ جو چیز کہی ہے، روکی گئی ہے، یہ انسان کی جان یا زندگی نہیں ہے، وہ تو نیند کی حالت میں بھی برقرار ہوتی. کیا چیز نیند کی حالت میں نہیں ہوتی؟ انسان کا شعور نہیں ہوتا، کانشسنیس نہیں ہوتی. بیدار ہوتا ہے تو وہ واپس آ جاتی، موت کی حالت میں وہ یہاں اس مردے کے ہاں پھر واپس نہیں آتی، اس کو روک لیا جاتا ہے. تو گویا وہ شاید جس کی روح سے انسانی ذات کا سرمائی کرتی تھی، وہ ایک شے ہے جو نیند کی حالت میں کام نہیں کر رہی ہوتی. انسان کا شعور کام نہیں کر رہا ہوتا، کانشیسنیس کام نہیں کر رہی ہوتی، اسے روکا جاتا ہے. تو نظر یہ آیا کہ نیند اور موت ان کی حالت یکساں ہی ہے، اس فرق کے ساتھ کہ نیند کی حالت میں جس میں انسانی کو زندہ رکھا جاتا ہے، جس میں انسانی کو تاکہ وہ شعور جب واپس آئے تو وہ اسی طرح سے کار فرما ہو جیسا کہ بیداری کی حالت میں ہوتا ہے. جس میں انسانی زندہ ہوتا ہے، انسانی شعور جو ہے وہ معطل ہوتا ہے کچھ وقت کے لیے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے انسان تو جسم تو زندہ پہلے ہی تھا، پھر شعور کام کرنے لگ جاتا ہے. موت کی حالت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جسم زندہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا، اصل شے جو تھی وہ تو انسان کا شعور تھا. نیند کی حالت میں، بیداری میں وہ واپس آ جاتا ہے، موت کی حالت میں ہم روک لیتے ہیں اس کو کہ اب یہ اس فرد کی زندگی کا ایک دور نہیں، بلکہ ایک اس کو مقام بھی نہیں کہا جا سکتا، بڑی مشکل ہے الفاظ کے لیے، میٹافزکس کے لیے الفاظ نہیں صحیح مل سکتے انسان کو، اس کے لیے ایک دنیا اور ہے، ایک جہان اور ہے، اس کو وہ آخرت کہتا ہے. شعور وہاں کام فرما پھر ہوتا ہے، اس فرد کا جو یہاں، جس کا جسم یہاں مر چکا ہوتا ہے، اس فرد کا وہ شعور یا اس کی ذات نہیں مر چکی ہوتی، وہ زندہ رہتی. تو دو باتیں ہوئی، ایک تو وہ کہ موت کی حالت میں جو وہاں چلی جاتی ہے چیز، وہ اس دنیا میں پھر واپس نہیں آتی، لہذا یہ تناسب کے مسائل، مرنے کے بعد یہ چیز کہ پھر اس دنیا کے اندر آ جانے والی بات، جو روتا تھا کہ جی وہ پھر وہاں سے آ گیا اور اس نے یہ باتیں کی، وہ ساری چیز غلط ہے. وہ کہتا ہے یہ شعور واپس نہیں آتا اس دنیا کے اندر، شعور مرتا نہیں یا فنا نہیں ہوتا، وہ زندہ ہوتا ہے، موت کی حالت میں وہاں ہوتا ہے، نیند کی حالت میں واپس آ جاتا ہے، تو زندگی انسان کی اسی طرح برقرار رہتی ہے. اور زندگی نام ہے شعور انسانی کا، ذات انسانی کے زندہ رہنے کا. لفظ یہاں یا توقفہ ہے، توقفہ کا لفظ جسے ہم وفات کہتے ہیں، یہ عجیب زبان ہے یہ عربی کی، یہ صرف انسانوں کے لیے بولا جاتا ہے، حیوانات کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا. یا توقف الانفس جو کہا ہے اس نے یہیں سے یہ بات کہہ دی کہ یہ حیوانوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی، انسانوں کے متعلق بات ہو رہی ہے، کیونکہ وہ لفظ یا توقف ہی نہیں آ سکتا. کیا بات ہے اس زبان کی، کیا بات ہے. حالانکہ حیوان بھی حیات تو ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں انسانوں کی طرح، لیکن ان میں شعور نہیں ہوتا، سیلف کانشیسنیس نہیں ہوتی، وہ سمپل کانشیسنیس ہوتی ہے جو حیوانوں میں ہوتی ہے. یہ چیز صرف انسان کے لیے، اور یہی چیز ہے جو انسان کی ذات یا اس کی خودی کہلاتی ہے. جو مرتی نہیں ہے موت سے، یہ نیند اور موت کی حالت میں یہ جو تشابہ قرآن نے بیان کیا ہے، مماثلت بیان کی ہے، मैंने कहा है ना कि इस पर बड़ी रिसर्च हो रही है और इस रिसर्च में ड्रीम्स के मुतालिक तो ठीक है, भाग खुल रहे हैं ख्वाबों के मुतालिक, तो शऊर नहीं होता तो ये ख्वाब कैसे आता है जी? नहीं साहब दर्श में हमारे यहाँ सवाल नहीं, मैं यहाँ रहता हूँ सारा हफ्ता यहाँ बैठा रहता हूँ, जो कुछ पूछना हो जब भी चाहे आइए पूछिए, दर्श के अंदर इनकटा हो जाता है बातियों के मुतालिक, तो चल फुल टूट जाता है। मैं ये अर्ज कर रहा था कि जो इन पे रिसर्च हो रही है वो अजीब अजीब गोशों में हो रही है और ये बड़ा अहम गोशा है उनके नजदीक। बहरहाल हमारे नजदीक यहाँ ये अहम गोशा नहीं, कहने की बात तो मेरे ये थी कि कुरान कहता ये है कि नींद और मौत की हालत में एक चीज मुश्तरक नजर आती है हमें और वो है कि इसमें शऊर नहीं रहता मौत, जिंदा तो होता है वो इंसान, शऊर उसे नहीं होता, लेकिन वो शऊर टेम्परेरीली आर्जी तौर पे मुअत्तल हो जाता है, फिर वापस आ जाता है बेदारी के आलम में। और मौत के आलम में वो कहता है कि वो दोनों ही शऊर, उस हालत में भी उस हालत में भी शऊर को हमारे पास होता है, मौत की सूरत में हम इस दुनिया में उसे इस जिस्म में वापस नहीं भेजते। तो गोया ये जो है मौत और नींद के अंदर ममासलत इतनी सी, वो इतनी सी है, ये आर्जी तौर पे तातुल होता है शऊर की कारसुनाई का, मौत की सूरत में वो शऊर वापस इस जिस्म में नहीं आता, इसके एतबार से तो वो मुस्तकिल तौर पे अलग होता है लेकिन फना नहीं वो होता, वो मौजूद रहता है। इसीलिए समझाने की कोशिश की इकबाल ने इसको इस चीज के अंदर के ख्वाब रा मर्ग सुबक दा मर्ग रा ख्वाबे ग्रां, नींद को तुम छोटी सी मौत समझो, मौत को बड़ी सी नींद समझो, कहा ये गया है कुरान करीम में, कहा ये है फयुम से कुल्लती कदा अलैहिल मौता व युरसिदुल उखरा इला अजलिल मुसम, एक वक्त मुअय्यना के लिए वो नींद की हालत में जो बेदारी होती है शऊर की वापसी होती है, एक वक्त मुअय्यना तक के लिए वो यहाँ ताक फरमार रहता है। हयात आखरत जो है उसकी कुना और कैफियत किस किस्म की है, कुरान कहता है कि तुम अपने शऊर की मौजूदा सतह पर उसकी कैफियत और कुना को नहीं समझ सकते, दलायल की रूह से ये समझ सकते हो कि मरने के बाद जिंदगी मिलती है मिल सकती है, उस पर भी आप हैरान होंगे कि ये यूरोप के मुफक्किरीन या यही उलमाए नफ्सियात वगैरह जो हैं, वो अब इस चीज से पहुंच रहे हैं कि मरने के बाद जिंदगी कंटिन्यू करती है, तो तसलसल हयात तक पहुंचे हुए हैं। ये सर्वाइवल जिसे उनके यहाँ ये दो टर्म्स हैं, एक तो सर्वाइवल है एक इमॉर्टैलिटी है, महज जिंदगी मरने के बाद और दूसरी हयात अबदी, महज जिंदगी तक तो बहुत पहले पहुंच चुके हुए थे, अब ये इमॉर्टैलिटी तक पहुंच रहे हैं कि मरने के बाद की जिंदगी की, यानी जिंदगी के अंदर तसलसल है और ये तसलसल इसी कॉन्शियसनेस या शऊर का तसलसल है जिसे वो मानते हैं, इसीलिए वो ये कहते हैं कि वो यहाँ के तमाम अपने ख्यालात अपने आजमे ख्यालात जितने भी यहाँ के हैं वो साथ लेके जाता है क्योंकि शऊर वहाँ मौजूद होता है। कुरान करीम ने उस हयात के मुतालिक तो ये कहा कि वो किस किस्म की है ये तो नहीं समझ सकते, मिसालों से उसने समझाया है, लेकिन इसमें तो जोर दिया है कि यहाँ के तमाम याददाश्तें हाफजा मेमोरी वाकयात तारुफ एक दूसरे के साथ यहाँ की आरजुएं ये ख्वाहिशात इनके एहसास इनकी याददाश्त, वो कहता है ये सारा कुछ वहाँ मौजूद होगा तुम्हारे लिए, एक लफ्ज शऊर से ये चीज सारी आ जाती है, ये सब कुछ उसके अंदर मौजूद होता है। ख्वाब में नींद की हालत में कुछ भी हमें याद नहीं होता, कोई चीज भी हमारे अंदर मौजूद जैसे नहीं होती, बेदारी के बाद हर चीज वापस आ जाती है, क्या चीज होती है जो वापस आती है, जो अपने साथ हमारे हाफजे को लाती है, एहसास को लाती है, जज्बात को लाती है, हिस्सियात को लाती है, क्या चीज वो होती है, शऊर जिसे कहा जाता है, लफ्ज है ये कॉन्शियसनेस जिसे कहा जाता है, वो जूही नींद के बाद वापस लौटती है, ये सारी चीजें इंसान के अंदर आ जाती हैं जो एक लम्हा पहले उसमें मौजूद नहीं थी। कुरान कहना ये चाहता है कि जिस तरह तुम ये नींद की हालत में महसूस करते हो कि कोई चीज नहीं थी, यही वो शुरू वापस आया, ये सारी चीजें वापस आ गईं, तो ये शुरू मौत के बाद ये शुरू जो है तुम्हारा वो मादूम नहीं हो जाता, वो फना नहीं हो जाता, वो महफूज होता है। अब ये चीज के जिस वक्त वो कार फरमा फिर दोबारा हो जाता है, ये हम कर देते हैं उसको, तो जिस तरह नींद के बाद वो शुरू वापसी के बाद अपनी तमाम एहसास को अपने साथ लेके आता है, हाजिरे को लेके आता है, मौत के बाद भी जब वो शुरू कार फरमा होगा तो इसी तरह से सारी चीजें वो साथ लेके आ जाएगा। किस सत्ता से कुरान ये बात समझाता है मौत के बाद की जिंदगी के मुतल्लिक ये चीजें, कि एक 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 सिर्फ वाकया ही नहीं, एक एक एहसास भी वहाँ मौजूद होगा, तुम्हारे यहाँ का याद होगा, तारफ होगा एक दूसरे को, दिल में गुजरने वाले ख्यालात तक के मालूम होगा। और एक लफ्ज़ से कुरान ने बात बता दी, जब शऊर वापस आ जाएगा तो ये तमाम चीजें वापस आ जाएंगी। इन्ना फीजा का डहा या तिल देखो मैं जो तफक करूँ, गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए इसमें हकीकत तक पहुँचने की बड़ी निशानियां हैं। हकीकत तो वो यही है, असल चीज जिसके लिए कुरान ये सब कुछ बयान कर रहा है वो तो न फलसफे की किताब है न नफ्सियात की किताब है, वो तो एक ही तालीम है जो उसने देनी है कि इंसान का हर अमल हत्ता के उसके दिल में गुजरने वाले ख्यालात और वो आरजुएं भी कि जो नातमाम रह जाती हैं, जो कामयाब नहीं होती हैं, ये तमाम नतीजा खेज होंगी और इंसान को इनके नतायज भुगतने पड़ेंगे। इस जिंदगी के अंदर अगर उसका वक्ता नहीं मिलता तो कोई बात नहीं, जिंदगी यहीं खत्म नहीं हो जाती, जिंदगी आगे चलती है और ये सब चीजें इंसान के सामने आएंगी, इनके नतायज उसे भुगतने पड़ेंगे। बात तो वो ये सिर्फ ये कहना चाहता है, मुलाखत कुरान की तालीम का ये है, लेकिन इस जिमन में वो जो इशारतन भी बात कह जाता है, इल्म और फिक्र की दुनिया उसको देती है और वो महज़ हैरत रह जाती है कि आज से 1400 साल पहले की दुनिया के अंदर ये चीजें कोई इंसानी जहन और इंसानी फिक्र नहीं कह सकता। तो कहना वो ये चाहता था जो पहली आयत जो थी ना कि जिसका जी चाहे सही रास्ता अख्तियार करे, जिसका जी चाहे गलत रास्ते पे जा पड़े, उसके अख्तियार की बात, ये चीज है जो उसने कही कि ये ना समझो कि अपने अख्तियार इरादे से हमने कोई अगर गलत काम या इस किस्म की चीजें की जो हमारे लिए फायदा मंद, दूसरों के लिए नुकसान रसान थी, हमने जुल्म किया, इस्तेदाद किया, गलत रास्ता अख्तियार किया, तो कोई बात नहीं, मरने के बाद मामला खत्म हो जाएगा, सही रास्ते पे चलने वाला भी मर जाएगा, गलत पे चलने वाला भी मर जाएगा, एक याद मीठा अगला दिन डिठा, ये बात खत्म हो जाएगी। आप देखिए इसमें रब कितना है, इस आयत के अंदर इतनी अजीम बुलंद इल्मी सतह पे गुफ्तगू हो रही है और मकसद उसका ये कहने का है जो पहली आयत में था। तो इख्तियार इरादा देने के माने ये नहीं है कि महज बायोलॉजिकली एक चेंज वाकया हो गया तुम्हारे अंदर, हयातियाती तौर पर एक तब्दीली होगी, वो ये है कि तुम जिम्मेदार हो अपने तमाम अमाल के, ख्यालात तक के, आरजुओं तक के, ख्वाहिशात तक के, और ये ख्याल अगर तुम्हारे दिल में आता है कि मरने के बाद तो मामला खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत चीज है। और समझाया किस अंदाज से है, नींद का आलम सामने लाया है जिसे हम रोज देखते हैं, हम पर बीतती है, जागने के बाद हमें पता होता है कि क्या चीज हुई थी इस दौरान में, नींद जिसे हम कहते हैं, वो मुर्दा और ये सोया हुआ इंसान अगर ये जहन में ना हमारे हो कि इसकी नब्ज चल रही है, सांस ले रहा है, तो वो दोनों यकसा होते हैं। वो कहता है क्या चीज नहीं होती, शुरू मुअत्तल होता है, शुरू वापस आता है तो हर चीज वापस साथ उसके आती है। वो कह ये रहा है कि ये शुरू जो है दीन की हालत में वापस आ जाता है, मौत की हालत में इस दुनिया में उसे वापस नहीं भेजा जाता, वो हयात आखरत के अंदर कारफरमा होता है। तो जिस तरह नींद के बाद शऊर अपने तमाम एहसास और हाफजे को साथ लाता है, इसी तरह से मौत के बाद भी जब ये शऊर कार फरमा होगा تو یہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ہوں. یہ کہنا چاہتا ہے وہ, اسی لیے اس نے یہ کہا انا فی ذالک لا آیات لقوم یتفکرون. یعنی جو کچھ ہم نے کہا ہے یہ مقصود بالذات نہیں تھا کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے تھے تم کو کہ شعور موت میں اور دین میں فرق کیا ہوتا ہے, شعور کیسے بیدار ہوتا ہے, یہ بات نہیں. یہ تو ایک علامت تھی, نشانی تھی اصل بات کے سمجھنے کی. تو غور و فکر سے اصل بات یہ ہے جو سمجھانے کی ہے ہمارے نزدیک کہ موت کے بعد یہ نہیں کہ انسان کا خاتمہ ہو جاتا ہے. یہ چیز ہے نا جو یورپ کے میٹیریلسٹک کانسیپٹ جسے مادی تصور حیات کہتے ہیں اس نے یہ چیز پیدا کی تھی کہ مرنے کے بعد انسان ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں چلی جاتی ہیں. اس زمانے میں وہ لے کے آتے تھے کہ یہ برین انسان کا جو ہے اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے, اور موت کے بعد تو جس طرح سے اور ہڈیاں عضلات انسان کے سارے ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح سے یہ برین بھی ختم ہو جاتا ہے. برین ختم ہوا, کانشیسنس گئی, حافظہ گیا, معاملہ ختم ہو گیا, انسان ختم نہیں ہو گیا. یہ کانسیپٹ تھا. قرآن نے جو پیغام دیا تھا وہ یہی ہے کہ موت کے ساتھ انسان کا فرد کا خاتمہ نہیں ہوتا. یہ آگے چلتا ہے اپنی انفرادیت انڈیویجویلٹی کو ساتھ لیے ہوئے. اور یہ جو شبہ پڑتا ہے تمہارے ہاں کہ صاحب یہ دماغ یا برین تھا, اس کے سیل تھے, وہ اسی قسم کی میٹیریل چیز تھی, جب باقی جسم گل چھڑ گیا, ہڈیاں ہو گئیں, ریزہ ریزہ ہو گیا, وہ بھی ہو گیا, پھر کہاں کی زندگی, کہاں کا حافظہ, کہاں کا معاہدہ, کہاں کے احساسات. یہ چیز ہے جسے قرآن بار بار مختلف انداز سے سمجھاتا ہے کہ یہ غلط ہے. اب جیسا میں نے عرض کیا ہے اور وہ اس سطح پہ سمجھا رہا ہے, عام سطح کے اوپر تو اس نے اس زمانے کے بدو کو بھی سمجھایا, آج کی سطح کے اوپر وہ رائس وغیرہ کو بھی سمجھا رہا ہے. یہ وہاں کے بلند ترین فلاسفرز میں ہیں یہ لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہیں کہ تو فوت ہو گیا ہے, اس کے بعد اب اور آگے بڑھ رہے ہیں, اس سطح پہ بھی یہ سمجھا رہا ہے. اور آج جیسا میں نے کہا ریسرچ اس پہ ہو رہی ہے کہ نیند کی حالت میں کیا کیا چینجز ہوتے ہیں, کیا کیا چیز باقی ہوتی ہے, کس طرح سے وہ واپس آتی ہے, کیوں, کس طرح وہ شعور واپس آتا ہے, یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے انا فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, غور و فکر کرنے والے لوگوں کے لیے اس بات میں حقیقت تک پہنچنے کی بہت بڑی نشانی ہے. یہ سمپٹومیٹک چیز ہے, وہ کہتا ہے یہ مقصود بذات نہیں ہے, یہ سمجھانے کے لیے ایک نشانی ہے غور فکر کرنے والوں کے لیے. بات وہ یہ کہہ رہا, معاف رکھیے, بنیادی چیز تو وہی تھی کہ جو صحیح راستہ اختیار کرے گا اس کا فائدہ اس کو پہنچے گا, جو غلط راستے پہ چلے گا اس کا نقصان اس کو پہنچے گا. مجھ سے آپ کے سامنے ہوں اور تھوڑی سی بھی عربی زبان جانتے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ زبان کتنی عجیب زبان تھی. یہ فمن اہتدا فلنفسہ سے ہی, یہ لام ہے اس کے لیے لنفسہ سے ہی, اور اگلے میں ہے من ضل فانما یضل علیہا. یہ پریپوزیشن جو ہے اس زبان کے اندر یہ بڑی اہم ہے. یہ لام جو آتا ہے یہ فائدے کے لیے جو چیز ہوتی ہے اس کے لیے آتا ہے, اور یہ جو علا آیا ہے عام طور پر جو نقصان کے لیے چیز ہوتی ہے اس کے لیے یہ آتا ہے. یعنی وہ یہ نہیں اس نے کھول کے بتایا کہ اس کا فائدہ اس کو ہوگا, اس کا نقصان اس کا ہوگا. زبان کے اعتبار سے وہ جو ایک حرف آیا ہے اس حرف میں یہ چیز موجود ہے. یوں قرآن سمجھ میں آتا ہے. اب یہ بات کہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ بھگتنا پڑے گا. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء, یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ہر فرد کو نہیں, جیسا یہاں بھی سفارشیں چلتی ہیں, ہم آئی ٹی لوگوں کے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, جا کے وہ اس طرح بچ جاتا ہے, تو غلط. یہ لوگ یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ اسی طرح سے وہاں بھی معاملہ ہوگا, سفارشوں سے بھی بچ جائیں گے, سفارش جسے کہتے ہیں, دوسرے کوئی ساتھ لے کے بھی چلے جائیں گے کہ اس کا لحاظ ہو جائے, جیسے کہتے ہیں بڑے بڑے مقربین بارگاہ الہی اور اولیاء کرام جو ہے وہ بھی بخشوا دیں گے, خدا کے حضور جائیں گے, कहा ये तसव्वुर है इनका, कुल हवालाओ कान ला यमलकून शयअन वला याकिलून। आप सोचो तो सही, जिनके मुतल्लिक ये जहन में लिए बैठे हैं, खा वो देवी देवता हों या इस दुनिया के ये बड़े बड़े इनके जहनों के अंदर जो बड़े बड़े बुजुर्ग और बड़े बड़े मुकर्रबीन हैं वो हों। कहा सोचो तो सही कि इन्हें जाती तौर पर क्या कुदरत हासिल है, इनकी पैदाइश इनके अपने इरादे से नहीं हुई, इनकी जिंदगी इनके अपने खुद साख्ता कवानीन के ताबे नहीं चल रही, ये सारी खुदा के कवानीन के मुताबिक चल रही। कहा इस किस्म के लोग खुदा के मुकाबले में खड़े होकर तो वहां से आप बख्शवा लेंगे और वो इनके नतायज से इनको ऐसा कर लेंगे कि वो महफूज रहेंगे इन तबाहियों से, क्या कहते हैं। और फिर ऐसे लोग के ला या के दूर, और ये अजीब चीज कही है, आमतौर पे हमारे यहाँ ये जो पीर साहिबान होते हैं ला या के दूर आप देखेंगे बहुत कम उनमें ऐसे होते हैं जो समझदार भी हैं, उनका समझदार होना भी जरूरी नहीं, उनका बाइलम होना भी जरूरी नहीं होता। कहा ये चीजें जिनों के तुम अंदर लिए बैठे हो, देवी देवता और ये बुत और ये तारे और ये फरिश्ते और ये जन्नात और फिर ये बड़े बड़े आपके यहाँ के मुकर्रब और ये इसके यहाँ के आपके पुराने फरीकत जिनके मुतल्लिक जहन में है कि ये सारे बकवास हैं, क्या समझ रहे हो तुम खुदा के मुकाबले में। उसका कानून तो बड़ा अटल है, कुल लिल्लाहि शफाअतुज़्ज़ी, कतन नहीं किसी के साथ खड़े होने का इख्तियार किसी और को हासिल नहीं, ये तो खुदा का कानून है उसके मुताबिक जिंदगी बसर होगी, वही साथ खड़ा होगा तो खड़ा होगा, अगर वो साथ छोड़ देगा कोई साथ खड़ा नहीं हो सकता। लहू मुल्क समावात वल अर्ज़ तो मैं इलैहि तुर्जऊन, कायनात की पस्तियों और बुलंदियों में इख्तियार इख्तियार सिर्फ उसके कवानीन का है और हर शख्स का कदम उसकी तरफ उठ रहा है, उसकी मम्लकत के अहाते से कुछ बाहर जा नहीं सकता, जहां जी चाहे भागा फिरे इंसान वो वहां से कानून मफाकात की हद और जद से बाहर जा ही नहीं सकता। बल्कि ये जो लफ्ज होते हैं ना राजेऊन और तुर्जऊन, इसके माने ये होता है जैसा ये इश्तिहारी मुजरिम होते हैं ना मफरूज, भागे फिरते हैं कई कई साल तक भागते रहते हैं और कभी आता है ना कि फिर वो खुद ही हाजिर हो गया। कुरान ये बताता है कि ये जो हमारे भागे हुए मुजरिम होते हैं इस कानून के, अबदी तौर पे वो भागे नहीं रहते हैं, जो वो समझते हैं कि हम इससे दूर भाग रहे हैं दर हकीकत उनका हर कदम इसी की तरफ उठ रहा होता है। ये भी कहानियां है ना वो मशहूर के सारी रात वो चलते रहे, सुबह उठ के उन्होंने देखा तो वहीं के वहीं थे। तो कुरान ये कहता है समझाने के लिए कि जो ये समझते हैं कि हम भाग रहे हैं उससे दूर निकल जाएंगे उसके दायरे और अहाता से ज्यूरिसडिक्शन से, गलत कह रहे हैं, इनका तो हर कदम उसी की तरफ उठ रहा है। और अगर ये चीज इस जिंदगी में वो समझे बच रहे हैं तो इंसान का हर कदम हर सांस मौत की तरफ उठ रहा होता है ना, वो मौत को करीब तर कर देता है। तो समझाने के लिए यूं समझिए ना कि हर जिंदा इंसान उसका हर कदम मौत की तरफ जा रहा होता है। तो उसने कहा कि ये जो समझते हो कि मौत से मामला खत्म होगा, खत्म नहीं होगा, वो तो और तेज हो जाएगा, वहां तो ये नतायज उभर कर तुम्हारे सामने आएंगे, हो रहे होते हैं। इसलिए इंसान भाग के नहीं कहीं जा सकते। अजीजा ने मन, ये एक ही पैगाम है कुरान का, एक ही तालीम है कुरान की, यही है जिस पे अगर बुनियादी तौर पर इस पे ईमान यानी यकीन मोहकम हासिल हो जाए अलावा बसीर, यही मकसूद है कुरान की तालीम का, फिर इंसान ना जाती तौर पे गलत राह हो सकता है ना इन इंसानों का माशरा ये इस्तेदाद और तबाहियां ला सकता है जो दुनिया में आम हो रही है। ये सिर्फ इसलिए आम हो रही है कि इंसान को इस चीज पर यकीन नहीं रहा कि मैंने मुझे अपने हर अमल का हत्ता के हर ख्याल तक का भी नतीजा भुगतना, ये यकीन नहीं रहा। इस दौर में तो कहीं भी यकीन नहीं, न दैर में न हरम में खुदी की भेदा कहने के लिए तो हम समझते हैं कि मुसलमान वो है जो इस पे ईमान रखते हैं, लफ्ज है एक हमने जो सीख लो कर दोहराते रहते हैं ईमान रखते हैं, मेरा ईमान है जी मरने के बाद। ईमान के माने ये है कि क्या ये एहसास भी तुझे है कि ये जो कुछ कर रहा है इसका मुआवजा होना है, इसका नतीजा भुगतना है, तुमने है यकीन इसका, किसे यकीन है इसका? हर गलत काम के ऊपर उसका उसकी तवज्जो इस तरफ चली जाती है कि पुलिस की गिरफ्त में न आ जाए, इसकी तदबीर कर ले तो रावी है, गिरफ्त में भी आ जाए तो आगे ये होता है कि अदालत के मामले में ऐसा कुछ कर लिया जाए या रिश्वत दी जाए या सफारिश लड़ाई जाए, वहां से जूझ जाओ किसी तरह से। इंतहा भी अगर हो जाए, जेल में भी भेजे जाए तो दरोगे के साथ ऐसा इंतजाम कर दिया जाए कि जेल के अंदर बाहर की नस्बत ज्यादा आसाइश मुजसर इधर जाएगा। मानने वालों का एक ही चीज है जिसकी कमी है आज दुनिया के अंदर, इसी से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, इंसान को जिम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। जब ये मालूम हो जाए कि नहीं साहब ठीक है, पुलिस वाले की निगाह से भी मैं छूट सकता हूँ, अदालत से भी शायद छूट सकता हूँ, दरोगे से भी छूट, लेकिन इसके बावजूद एक और कानून का दायरा है उससे नहीं छूट सकता, मेरा हर कदम उसकी तरफ उठ रहा है, इलाहे तुरजाऊन। और आगे बात वो कही जिसमें हम सब मुब्तला, कहा है कि लहू मुल्क समावात वाले, ये है हकीकत, इसमें होना चाहिए ईमान कि कायनात के अंदर इक्तदार और इख्तियार जो है वो सिर्फ खुदा का है, किसी और का नहीं, और उसके इक्तदार और इख्तियार के खिलाफ कोई कुछ नहीं कर सकता, ये है ईमान। इसे कहते हैं खुदाए वाहद पर ईमान, यानी खुदाए वाहद पे ईमान के ये माने नहीं कि मैं कहूँ कि अल्लाह एक है, बल्कि क्या हुआ ये किसी ने कह दिया नहीं तीन है, तो क्या फर्क पड़ा इन दोनों की जिंदगी पे? तौहीद के माने ये हैं कि अतायत सिर्फ खुदा के कानून की, किसी और की नहीं। अमलन यहां तभी जिंदगी के अंदर अमलन हम ये कह रहे हैं ना कि उसी के कानून की इताअत है। कानून उसका ये है कि साफ सुथरी हवा में सांस लोगे तो जिंदा रहोगे, माफ लेकिन ये है ना उसके साफ सुथरा सुथरी हवा जो है उसके इन्हिसार है जिंदगी का। आखिरी लम्हे भी आपके जो आते हैं अस्पताल में, वो ऑक्सीजन टैंक जिसे कहते हैं, वहां भी आपको इसी कानून की अतायत के मुताबिक चार सांस जिंदा रखा जाता है। इस कानून के खिलाफ चल के जिंदा रह गए तो बताए तो सही, कानून है ना कि ये साफ सस्ता पानी जो है उस पे मदार है जिंदगी का, इसके खिलाफ चल के आदमी देखे तो सही। इसे तहीद कहते हैं, सिर्फ एक कानून या एक का बनाया हुआ कानून। वो कहता है जब तभी जिंदगी के अंदर तुम ये करते हो तो इंसानियत की जो जिंदगी तुम्हारी है उसमें इस चीज को क्यों भूलते हो कि वहां भी उसके मुकर्र किए हुए कानून हैं जो उसने दिए हैं तुम्हें। इतना फर्क है कि तभी कवानीन में तुम्हारा अख्तियार यही है कि ना जीना चाहो तो मर दो, खुदकुशी कर दो, जीते जी तो उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये कानून जो तुम्हें हमने दिए हैं इसके मुताबिक ये कहा है कि ठीक है तुम्हारा जीत है इसके मुताबिक चलो, जीत है इसके खिलाफ चलो, लेकिन ये तो यकीन रखो कि खिलाफ वर्जी करने से ये नहीं कि मैं छूट जाऊंगा, इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और एक खुदा के सामने कहा यही एक कैटेगरी तो उन लोगों की है जो मानते ही नहीं है खुदा को, न मानने के माने खुदा के इस कानून को नहीं मानते जो इंसानों की जिंदगी से मुतल्लिक है। कभी जिंदगी के कवानीन को तो वो हमसे भी ज्यादा मानते हैं, मगर वाले हम तो कदम कदम पे उसकी बेहतियाती बरतते हैं, वो बड़ी एहतियात, और इसमें इतनी रिसर्च करते चले जा रहे हैं, लेकिन जितनी रिसर्च उधर और जितना एहतियात उधर बरत रहे हैं उतनी ही इधर से वो गफलत तजाहल और तहाफुल बरतते रहे हैं। इसलिए तभी जिंदगी जो है वो तो इतनी आसाइशों की जिंदगी हो गई, इंसानियत की जिंदगी जो है वो जहन्नम की जिंदगी हो रही है। एक तो वो है जो मैंने कहा है कि मानते ही नहीं, इस तरह में उनको आप काफिर कह लीजिए। एक दूसरे हैं कि वो कुछ खुदा के कानून को भी बीच में ले आते हैं और बीच में इंसानों के वजह करदा कवानीन को भी ले आते हैं। इसे शिर्क कहा जाता है। कुरान ये कहता है कि कुफर भी अपने नतायज रखता है, तभी जिंदगी के अंदर इसे नहीं, یہ فزیکل لائف کے قوانین کے تابع بھی جو زندگی بسر کرے گا، ایک فرد کرے گا تو صحت مند رہے گا، قوم کرے گی تو فطرتی قوتوں کو وہ مسخر کر لے گی، اس کو بھی اس طویل زندگی کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جائیں گی. کفر اپنا نتیجہ رکھتا ہے. اس کے مقابلے میں کہا کہ ایمان یہ نتیجہ رکھتا ہے کہ طبی قوتوں کو مسخر کر کے خدا کے قانون کے مطابق ان کا استعمال کرنا، یہ ہے ایمان کی زندگی. لیکن بہرحال کفر میں طبی زندگی کی خوشگواریاں تو حاصل ہو جاتی ہیں. اور یہ جو چیز ہے شرک، وہ کہتا ہے یہ تو مخلوط علاج ہو رہا ہے. صبح اٹھتے ہو تم ایلوپیتھک کی ایک دوائی پی لیتے ہو، گھنٹے بھر کے بعد تم جنانی کی پوڑیاں پھانستے ہو، پھر اس کے بعد ہومیوپیتھک کی دو گولیاں لے لیتے ہو، پھر چونا کرانے چلے جاتے ہو، دم کرانے چلے جاتے ہو، یہ کچھ کر رہے ہیں. شام کو پوچھو مریض کا حال کیا ہوگا. یہ جو چیز ہے کہ خدا کا قانون بھی ساتھ، اس کے احکام بھی ساتھ، انسانوں کے بنائے ہوئے تمہارے، اور پھر ان دونوں کے اندر یہ بھی نہیں کہ دونوں کی حیثیت ایک قسم کی رہے. عجیب آیت آئی عزیزان من، اذا ذکر اللہ وحدہ حسما ذت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. لا یؤمنون بالآخرہ، دیکھیے کہاں آیا ہے. یہ اصل چیز وہی آخرت پر ایمان کی تھی. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کہتا ہے کہ ان لوگوں کی کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ، یہ جو ان کو ان کے انسانی خدا ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اتنے محبوب ہو جاتے ہیں، ان کی عقیدت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے خدا کے مقابلے میں، کہ ان لوگوں کے سامنے بڑی غور طلب ہے چیز عزیزان من یہ جو مقام آ رہا ہے. اب ہم جسے عالم اسلام آپ کہتے ہیں یا مسلمان کی زندگی کہتے ہیں، ہم اس پہ آ رہے ہیں، کفر پہ نہیں آ رہے ہیں. کہا کیفیت یہ ہے کہ ان کو ان کے سامنے جب خدائے خالص، خدائے واحد، تنہا خدا کی ہدایت کے لیے کہا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے سینے مخصوص میں لگ جاتے ہیں، اس میں نفرت اور عداوت کے سونے بھرکنے لگ جاتے ہیں، وہ بسور لیتے ہیں. اور جب اس کے ساتھ دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے جو ان کے بڑے مقبل ہوتے ہیں، تو بڑے خوش ہوتی ہے کہ سبحان اللہ صاحب، کیسی اچھی بات کیا، دیکھا نا اب ٹھیک ہوئی نا بات. جو تو خالص خدا کے قانون کے مطابق نہیں کام چل سکتا صاحب، زندگی چل ہی نہیں سکتی. آپ نے جو کہا ہے نا، وہ اس کے ساتھ یہ ملانے پڑتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا کہ انہیں اگر خالص خدا کے قانون قرآن کی طرف دعوت دیجیے. پنجابی جن کہنے میں انہوں نے اردو بالوخ دیا گیا عجیب. قرآن کی یہ عربی زبان کا لفظ جس میں کہتے ہیں نا، وہ سانپ سپور، یہ سانپ کی طرح سکیلتے ہیں، بولتے ہیں اپنے آپ کو، یہ کیا بات کہہ رہا ہے، کہنا یہ کیفیت ان کی ہو جاتی ہے. اور جب اس کے ساتھ ان کے جو مقرب ہیں جن کو یہ اپنے یہاں مانتے ہیں بڑے بڑے بزرگ، اس کے ساتھ اس کا بھی ان کا نام لیا جائے، وہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک معاملہ بڑا. کیوں عزیزان من؟ دو تین آیتیں ساتھ ملائیے تو بات. یہاں تو یہ تھا کہ جب خدا واحد کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے، نفرت اور عداوت کی بات اوپرتی. خدا واحد کیا مانے؟ خدا واحد کی میں نے عرض کیا ہے نا کہ قرآن کریم اپنے آپ کو تصریف آیات سے سمجھاتا ہے، دوسرے مقام پہ آتا ہے تو اس کی وضاحت کرتا ہے. یہ ہے 17:46، یہاں بات صاف ہوگی. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. کہ جب تو خدا کا قرآن میں ذکر کرتا ہے، قرآن کی روح سے ذکر کرتا ہے، تو اب نظر آ گیا کہ خدا واحد کے معنی ہے خدا کی کتاب واحد کی تعلیم، اس کی عطایت اور اس کے قوانین، خالص قرآن کے قوانین. یہاں اسی لیے اس نے اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں جہاں یہ کیا ہے، کہا ہے ذکرتا، وہاں یہ تھا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ، بس وہی ہے. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. نفرت سے منہ موڑتے ہوئے یہاں بھاگ چلے جاتے ہیں کہ خالص قرآن کی بات کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ کیوں نہیں کچھ اور ملا. یہی ہو رہا ہے نا عزیزان من تمام آپ کے یہاں عالم اسلام جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں. پورے عالم اسلام میں خواہ وہ 90 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، یہ جتنی بھی آبادی ہے، کوئی ایسا مقام ہے جہاں قرآن خالص کی عطایت بھی ہو رہی ہو کسی حکومت، کسی مملکت، کسی معاشرے میں؟ کفر نہیں ہو رہا، انکار نہیں ہو رہا، لیکن یہ بات نہیں ہو رہی. اس سے بھی واضح تر الفاظ میں نے عرض کیا ہے عزیزان من کے قرآن کے مقامات کو لائیے سامنے، وہ خود واضح کرتا چلا جاتا ہے اپنی بات. ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ کفر، یہ اس لیے ہے کہ جب خدا واحد کی طرف دعوت دی جاتی تھی تمہیں تم اس سے انکار کرتے تھے، یعنی واحد خدا واحد سے انکار کرتے تھے. وہیں یشرک بہی تو میں نہیں، اس کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیا جاتا تھا تو پھر تم ایمان لاتے کہ ہاں یہ اسلام ہے ایسا جس سے ایمان لایا جاتا ہے. اسلام نے مرکب ریفرنس 40/12 ان یشرک بہی تو میں نہیں. اب جو میں نے عرض کیا تھا نا کہ اس کے معنی احکام خداوندی کی عطایت ہے، قرآن کی عطایت ہے. اگلے لفظ سن لیجیے، حل حکم اللہ العلی الکبیر، حق حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، حکم صرف اس کا چلتا ہے. علی الکبیر، کیا بات ہے، انتہائی سورنٹی جسے آپ کہیں گے، اقتدار مطلق، بلند ترین اقتدار جس سے اوپر کوئی اور نہیں، فائنل اتھارٹی اس معاملے کے اندر. فل حکم اللہ، یہ ہے 40/12. بات صاف ہو گئی عزیزان من کہ خدا کی کتاب خالص کی عطایت کے متعلق کہا جائے تو نفرت اور عداوت کے جذبات دماغوں کے اندر بھڑک، جب اس کے ساتھ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو شامل کر دیا جائے تو وہ اور خوش ہو جاتے ہیں کہ اب ہی اسلام ہے. اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہو رہا، اور آہستہ آہستہ پھر وہ بات یہ ہو جاتی ہے جیسے کہا تھا کہ وہ خدا والی بات تو وہ پیچھے چلی جاتی ہے، اور یہ وہ جو اپنے زیادہ موتے وہ لوگ جن کا اعتقاد ہمارے ذہنوں کے اندر ہوتا ہے، ہمارے مقتدا جو ہوتے ہیں وہ زیادہ ابھر کر سامنے آتے ہیں، اس لیے کہ انسان محسوسات کا فیگر ہے، محسوس چیز جو ہے وہ زیادہ قریب ہوتی ہے اس سے. خدا تو پھر بھی ایک ذہن کی چیز ہے، تصور کی چیز ہے، عقیدے کی چیز ہے. قرآن کریم بھی ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، اور یہ جو شخصیتیں ہوتی ہیں یہ زیادہ محبوب و مرغوب ہوتی ہیں انسان کی نگاہوں کے اندر. خدا کے خلاف چراہے میں کھڑا ہوا بھی کوئی جتنی جیتا ہے بکواس کر دے پاس سے گزر جاتا ہے مسلمان. کسی ایسی شخصیت کے متعلق جس کا اعتقاد ان کے دل میں ہے اس کے لفظ، اس کے متعلق ایک لفظ کہہ کے دیکھیے گردن اتار دیتا. تو وہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ خدا واحد جو ہے قرآن کا خالص نام لیا جائے تو اس کے خلاف عداوت و نفرت کوئی نہیں سن، ساتھ اوروں کو ملا دیا جائے تو بہت کچھ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا والی بات تو پیچھے چلی جاتی ہے اور شخصیتوں والی بات جو ہے یوگر کے سامنے آ جاتی ہے. تو خدا کا نام پھر تبرکن دیا جاتا ہے اور خالصتاً عمل انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین اور آسان صحیح ہونا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس کے بعد جرم ہو جاتا ہے صرف خدا کے متعلق کچھ کہنا. مثالیں تو میں اس کی بہت دے سکتا تھا، وقت نہیں نہ ضرورت ہے. ہمارے کسی دور میں یہ دیکھیے، خالص خدا کے متعلق خدا یا قرآن کی دعوت دینا اور کہنا کہ جس کے قانون کی اطاعت کرو، ہمارے ہاں یہ جرم بنا دیا گیا ہے. پہلے یہ چیز نظری طور پہ آ رہی تھی، اس دور کے اندر یہ چیز بڑی ہی زیادہ آگے بڑھ گئی. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، بات ہو رہی تھی کہ اسلام میں غلامی جائز ہے یا نہیں. باس یہ چھیڑی، اس کے بعد تو میں نے بہت کچھ لکھا اس کے متعلق، مولانا اسلم جراجی علیہ الرحمہ نے اپنے دور سے بات سنی. قرآن کریم واضح ہے, قرآن اور انسان کو انسان کا غلام بنانا معذل ہے, تصور نہیں کیا جاتا, وہ تو معقوم نہیں کسی کو بناتا کسی انسان کا. غلام تو ایک طرف رہا, وہ تو شرف انسانیت اور حریت آدم کا پیغام لے کے آیا ہوا تھا. انہوں نے یہ چیز اپنے ہاں قرآن خالص سے جو لکھی ہے, تو غلامی کا تصور اسلام میں نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دو متضاد چیزیں ہیں. یہ کیسے تم غلام اور لونڈیاں اپنے ہاں جو تم شریعت کے اندر لا رہے ہو, کیا سمجھ ہے قرآن کی؟ وہ بہت بڑے قرآنی آدمی تھے, بڑے ہی علامہ تھے, انہوں نے یہ لکھا. داس میں لمبی میں نہیں پڑھنا چاہتا. مولانا نے خالص قرآن سے یہ چیز ثابت کی تھی. مرحوم ابو العلا مادودی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ ہمارے اس دور میں باطل کے سب سے زیادہ مہیے جو تھے یہ بزرگوار تھے جو مرحوم ہو چکے. انہوں نے اس کا جواب لکھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ صرف قرآن خالص کی دعوت کے خلاف کیا چیز ہے. وہ لکھتے یہ ہیں کہ مؤلف کی غلطی کا اصل سبب یہی ہے کہ انہوں نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش کی. یہ غلطی یہ ہے جی. تفہیم القرآن حصہ دوم ان کی کتاب اور اس کا 292 صفحہ. بات تو بڑی لمبی ہے لیکن میں صرف ایک فکرہ اس کا کہنا چاہتا ہوں کہ مؤلف کی غلطی یہ ہے, یہ اب غلطی ہو گئی مسلمان کی کہ وہ قرآن خالق سے قرآن ثابت کرتا کرتا یہ غلطی ہے. یہ دور آ گیا, انہیں اس دور کا سب سے بڑا عالم مفکر مفنن شخصی وہ تو ان کے خدا کا اللہ کا شاہکار ہی ان کو کہا جاتا ہے. مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ان کے ہاں کے مقتدین معتقدین جو جی میں آئے کہیں خدا بنا دیں مجھے کہ مجھے تو صرف یہ ایک فکرہ تھا. یہ ذہنیت پیدا ہو گئی ہوئی مؤلف کی غلطی یہ ہے کہ اس نے صرف قرآن سے غلامی کا قانون اخذ کرنے کی کوشش کرنا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے اس 1000 سال کے انسانوں کے اقوال دے کے ثابت کیا ہے عین شریعت کے مطابق ہے, قرآن کے نہیں شریعت کے مطابق. ایک اور مثال سنی تھی ان کے ہاں شریعت کا, وہی شریعت جو انسانوں کی وضع کردہ قوانین ہے, قوانین فقہ جن کو کہتے ہیں. ان میں ایک مسئلہ وہ بھی ہے جس کے خلاف یہ لکش دے کے پھرے ہوئے ہیں آئلی قوانین میں. کسی بچے کا اگر باپ مر جائے, یتیم رہ جائے, دادا اس کا موجود ہو اور اس کے بعد وہ دادا فوت ہو اور اس کی بڑی جائیداد ہو, تو یہ نظر آتا ہے کہ اس بچے یتیم کو اس کے مقابلے میں جو اس کا چچا ہے زندہ اس کا بیٹا, اس کو زیادہ کچھ دینا چاہیے. یتیم ہے بیچارہ, محتاج ہے, کسم پرس ہے. ان کی فقہ یا شریعت کا قانون یہ ہے کہ اسے محروم کیا جائے گا دادے کی وراثت سے, سارا اسے چچا کو دیا جائے گا اور اسے بیٹا کو دیا جائے گا. اس قدر پیسے کیسز سامنے آتے ہیں. جیون من سوچ لیجیے, آپ کے ذہنوں میں بھی ہوں گے واقعات, تو چھوٹے چھوٹے وہ بچے یتیم رہ گئے, باپ مر گیا, کوئی پرسان دادا کے پاس اتنی جائیداد, وہ مر جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یتیم جو ہے یہ معروم ہو جاتا ہے, اس کو کچھ نہیں مل سکتا, ان کو سب کچھ ملے گا. یہ تو میں نے ابھی بات آپ کو ریزن پہ مبنی, عقل و فکر پہ مبنی کہی ہے. عقل کا تقاضا دیجیے, یہ چھوڑ دیجیے. قرآن کریم کی نظر سری کے خلاف ہے یہ. اس میں بھی بات چلی, ہم نے مفصل طور پر بعد میں دیجیے گا جی, یہاں بھیجیے گا, یہاں نہیں یہ پڑھا جائے گا, یہاں اس کا جواب نہیں دیا جائے گا. اس کے متعلق کہا گیا صاحب یہ تو قرآن کے خلاف ہے, کون سی شریعت ہے جس کے مطابق یہ فیصلے آپ کرتے ہیں؟ اتنے مزید ہیں یہ کہ جب سے یہ قانون بنے, یہ آپ کو فیملی لاز جو آئلی قوانین کہے جاتے ہیں نا, 1961 میں بنے تھے, خدا خدا کر کے ان قوانین میں یہ شک داخل ہو گئی تھی کہ اس کو یتیم پوتے کو حصہ مل سکتا ہے. اس کے خلاف طوفان مچایا کہ ان کو منسوخ کرو, ان یتیم کو کیوں حصہ دیا جائے. اس کا جواب بھی مادودی صاحب ترجمان القرآن مارچ 1952 میں انہوں نے
میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی سند ان کے ہاں کے قانون کی احکام کی سند کیا ہوتی ہے. میں قرآن کی اسی آیت کی تفسیر میں یہ کہہ رہا ہوں, لکھا ہے کہ اگر کہ ابھی تک مجھے قرآن و حدیث میں کوئی ایسا فری حکم نہیں ملا کہ جس کی روح سے یہ ان کو محروم کیا جائے, پوتے یتیم کو نہیں ملا, قرآن اور حدیث سے کوئی فری حکم مجھے نہیں ملا, لیکن بجائے خود یہ بات کہ فقہائے امت سلف سے خلف تک اس پر متفق ہیں, اس کو اتنا قوی کر دیتی ہے کہ اس کے خلاف کوئی رائے دینا مشکل. سند یہ ہو گئی تھا فقہائے امت, کیا اتھارٹی ہے جی کسی انسان کو دوسرے انسانوں کے لیے قانون بنانے اور پھر ان کو ابدیت دے دینے کے لیے, قیامت تک کے لیے یہ قانون اسلام رہے گا اور اس میں تبدیلی نہیں کی جا سکے گی. یہ تو خدا کا ہی صرف خدا اپنے احکام کے متعلق وہ کر سکتا, تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا تبدیل لکلمات اللہ, صرف خدا ہی صفت ہے یہ, خدا کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں, ابدیت ہوتی ہے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین میں, خواہ ان کا کتنا ہی بڑا احترام ان کی بزرگی کا ہمارے ذہن میں کیوں نہ ہو, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کو اگر یہ ابدیت سمجھ لی جائے اس کے متعلق کے غیر متبدل ہیں قیامت تک کے لیے, تو یہ تو خدائی قانون کا درجہ دینا ہے. سند یہ ہے کہ قرآن سے تو مجھے یہ بات نہیں مل رہی ہے, لیکن یعنی یہ بات یہ نہیں کہ بات یہ نہیں مل رہی کہ ان کو معلوم کیا جائے, کہتے ہیں یہ نہیں بات مل رہی قرآن سے مجھے کہ ان کو معلوم کیا جائے, قرآن کی روح سے یہ نہیں ہے, لیکن وہ خلف سے خلف تک تمام فقہا نے متفق طور پر جب کہہ دیا ہے کہ یہ معروم ہے تو اب قانون یہی رہے گا, وہ خدا کا قانون جو ہے اس پہ بات ہی نہیں. میں تو ایک ایک ریفرنس دے رہا ہوں ریزان امن, میرے تو 30 سال سے ان لوگوں کے ساتھ اسی سے جھگڑا, اسی سے مجھ سے کفر کے قتلے, اسی سے مجھے باطل تراش بنایا گیا, ایک ہی چیز ہے. تو بابا خدا واحد جو ہے, خدا کی کتاب خالصتاً جو ہے وہ ہے پہلی چیز, سند تو پہلے اس کے اندر چلائی. اب یہ جو چیز ہے کہ نفرت کتنی ہوتی ہے, کبھی نکل نہیں کیا, آج جو بات سامنے آ گئی قرآن نے جو کہا ہے کہ ان کے دلوں میں نفرت کتنی ہوتی ہے, یہ اسی بات کے اندر کہتے ہیں. اصل یہ ہے, اب سوچیے یہ علمی اور ایک دینی بات ہو رہی ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے. اصل یہ ہے کہ یہ لوگ یعنی مقابل میں جو قرآن پیش کرنے والے, یہ لوگ اپنی بحث میں بالعموم بازاری گندوں کا سا طرز اختیار کرتے ہیں. ان کے مضامین پڑھتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی شخص ایک غلاظت بڑی جھاڑو ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور زبان کھولنے کے ساتھ ہی مخاطب کے منہ پر اس جھاڑو کا ایک ہاتھ رسید کر دے. ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے منہ لگنا کسی شریف آدمی کے بس کی بات نہیں, اور نہ اس تماش کے لوگ اس قابل سمجھے جا سکتے ہیں کہ ان سے کوئی علمی بات کی جائے. یہ ترجمان القرآن مارچ 1952 کے اندر ان لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے جو دعوت دیتے تھے قرآن خالص کے قوانین کی طرف. تو قرآن نے جو کہا ہے نا کہ جب یہ دعوت دی جائے تو ان کے دلوں کے اندر نفرت کینے اور عداوت کے جوش مارتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کا مظاہرہ کس شکل میں ہو رہا ہے, اس سے بڑی گالیاں نہیں تو دی جا سکتی. یہ ہے عزیزان من جو قرآن کریم نے کہا. پھر سن لیجیے, اذا ذکر اللہ وحدہ حسن عزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرۃ واذا ذکر الذین من دونہ اذا ہم خدائے خالص کی طرف دعوت دیجیے, قرآن کے احکام کی اطاعت کا ذکر کیجیے, تو بغض اور نفرت کے بعد جوش مارتے ہیں ان کے سینے میں, اس کے ساتھ انسانوں کو ملا دیجیے تو بہت اللہ کہا قل اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون, کہو ان سے یہ کہہ دو خدا ہی ہے کہ جو اس کائنات کو عدم سے وجود میں لایا, وہی ہے جس کے قوانین کا اقتدار کار فرما ہے پوری کائنات کے اندر, وہی ہے عالم غیب و شہادت جو چیز مشہود ہے اس کو بھی جانتا ہے, آنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے, مضمر چیزوں کو بھی, پوٹینشل کو بھی جانتا ہے, جو ایکسپرائز ہو جاتی ہیں ان کو بھی جانتا ہے, تمہارے مستقبل کو بھی جانتا ہے,
ایسی ہی ہستی اس قابل ہے کہ وہ قوانین بنا سکے انسانوں کے لیے. کہا کہ اعلان کر دو تم اس وقت تم جو جی میں آئے جو جی میں آئے کہہ لو, جس کی جی چاہے ہدایت اختیار کر لو, خدا کے ساتھ اور ہستیوں کو بھی ملا لیجئے, لیکن اعلان کرو کہ انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون, جن باتوں میں یہ تیرے بندے اختلاف, یہ بات کا لفظ خوب آیا ہے کہ جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے یہ کرتے ہیں, تیرا ہی حکم اس میں فیصلہ کرے گا, اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا کون صحیح کہتا تھا اور کون غلط کہتا تھا. تو یہ جو ہے خدا کے قانون ہی فیصلہ کرنے والی اتھارٹی بنے گی. تو وہ تو جب حضور نے یہ اعلان کیا ہے تو یہ محض نظری اعلان نہیں تھا, چند دنوں کے بعد وہ مملکت وہ نظام قائم ہو گیا تھا کہ جس میں ہر فیصلہ خدا کی کتاب کے مطابق ہوتا ہے. وہ آپ نے یہ جو اعلان فرمایا تھا اس پر اسی زمانے میں اسی دور میں عمل ہو گیا تھا, فیصلے اسی کے مطابق ہوتے, اسی لیے اس دور میں کوئی فرقہ نہیں. ایک ضابطہ قانون کے تابے اگر سب رہے تو وہاں فرقہ پیدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر ایک ضابطے کے تابع سب رہے تو فرقے کی یہی شکل ہوگی نا کہ اس کے اندر کوئی چیزیں ایسی ہیں جو متضاد ہیں, کوئی ان میں سے اس طرح کرتا ہے, کوئی اسی کتاب کے مطابق اس طرح کرتا ہے. تو وہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی ایک دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے, تو اس کا دعویٰ یہ ہے. تو ایک ضابطہ ہو جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو, سارے انسان اس کا اتباع کریں, تو پھر تفرقہ کیسے پیدا ہو سکتا, فرقہ کیسے بن سکتا؟ کوئی فرقہ آپ لیجیے عزیزان ایمان, ان کی آخری سند کسی نہ کسی انسان پر جا کے ختم ہوگی. فرقہ بنتا شخصیت سے, یہ شخصیت پرستی ہوتی, خدا پرستی نہیں ہوتی. بات بالکل صاف ہے عزیزان ایمان. تو ایک قانون, جیسا میں عام مثال دیا کرتا ہوں پیش کا افتادہ سی, ایک قانون پہ چلنے والے, یہ قانون جو ہے کہ کیپ ٹو دی لیفٹ, بہرحال بڑا چھوٹا سا قانون ہے لیکن مملکت پاکستان میں بسنے والے سب جو ہیں یہ ان کے لیے قانون واحد ہے نا, ایک قانون ہے نا, اس قانون کی سب عائد کرتے ہیں, سوائے ان کے کہ جو دانستہ خلاف ورزی قانون کی کرتے ہیں ان کو تو چھوڑ دیجئے. جو قانون اس کی عطائد کرتے ہیں کبھی ان میں اختلاف دیکھا ہے آپ نے کسی گول دائرے کے اوپر جاؤ کہ قانون کی عطائد کرنے والے ان میں اختلاف یہ ہو کہ کوئی دائیں کو جائیں کوئی بائیں کو جائیں, بات ہی نہیں ہے. تفرقہ ہو ہی نہیں سکتا, تفرقہ یہاں نہیں ہوگا. اگر امریکہ کے اندر قانون ہے کیپ ٹو دی رائٹ تو وہاں والے وہاں چلیں گے, یہاں والے یہاں چلیں گے, کیونکہ دو قانون الگ الگ ہو گئے. یاد رکھیے اسلام اور امت کی وحدت لازم و ملزوم ہے. امت میں اگر تفرقہ ہے تو اسلام نہیں ہے. اسلام خدا واحد کی کتاب واحد کی عطایت کا نام ہے جس میں اختلاف نہیں ہے. اسی لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا ہے کہ فرقہ بندی شرک ہے. یہ تو خدا کے متعلق کہا کہ شرک ہے, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فرقے پیدا کرنے, اے رسول تیرا ان سے کوئی واسطہ نہیں, نہ خدا کا واسطہ تعلق نہ رسول کا واسطہ. اور جس چیز کا نام اسلام یا رکھا جاتا ہے, اسلام کے قانون رکھا جاتا ہے, وہ سارے انسانوں کے بنائے ہوئے. اسی لیے یہ کیفیت, ایک قانون نافذ ہوتا ہے, ایک فرقہ اس سے اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ ہم اس کو نہیں مانتے اسلام. قرآن کا قانون نافذ کیا ہو تو کسی مسلمان کی ضرورت ہو سکتی ہے, نہیں مانتا, نہیں مانتے تو اسلام کو چھوڑ کے غیر مسلم ہو جاؤ, ٹھیک ہے, تمہیں اجازت ہے. لیکن جب معاملہ رہے گا ہر ایک کس فکر کا, انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کا, تو پھر تو ہر ایک اس کا حق حاصل ہوگا. وہ یہ کہے کہ میں اس کو نہیں مانتا, نتیجہ یہ کہ اس کی پھر اجازت دینی پڑ گئی. یہی واقعہ آپ کے یہاں بغاوت کا قانون نافذ کیا گیا ایک قبل خدا کی حیثیت سے, سب کو ماننا ہوگا. راستہ ہو گیا, فرقے نے کہا کہ یہ تو خاص فرقے کی فکر کا قانون ہے, ہمارے نزدیک یہ اسلامی نہیں ہے, ہم اسے اسلامی نہیں مانتے. ہمارے نزدیک اسلامی ہوئی ہے جو ہماری فکر کے مطابق, آپ کو اس کے سامنے جھکنا پڑا, اس قانون میں اپنے تبدیلی کرنی پڑی کہ ہر ایک اپنی اپنی فکر کے مطابق کر سکتا ہے. تو کوئی تو قانون مملکت تو رہا ہی نہیں. اس لیے عزیزان ایمان سن رکھیے
آنے والا مورخ شاید اس میرے پیر سے سن کے یہ دیکھے کہ جسے آپ اسلامی نظام، اسلامی مملکت، اسلامی شریعت، اسلامی قانون کہیں گے، اس میں فرقہ نہیں، فرقے نہیں ہوں گے. وہ تمام ان لوگوں پہ کہ جو آپ یہی کہیں گے مسلمان کہلائیں گے، یا بہرحال جو قرآن پہ خدا پہ ایمان رکھنے والے ہوں گے، ان سب پہ لاگو ہوگا. وہ کوئی تفرقہ نہیں اس کے اندر ہوگا. امت کی وحدت، اور جیسا میں نے کہا اتحاد نہیں وحدت، اور اسلام لازم و ملزوم. جہاں فرقہ آیا اسلام پہ لگا، وہ شرک ہو جاتا. انت تحکم بین عبادک فی ما کانوا فیہ یختلفون. جن معاملات میں یہ اختلاف کرتے ہیں اس کا فیصلہ تیرے ہی قانون کے مطابق ہو سکتا، وہی کر سکتے ہیں. جو اس کے خلاف جانے والے ہیں، قرآن نے کہا تھا کہ شرک ظلم عظیم ہے. ظلم کے معنی ہوتے ہیں کہ جو شاید جس مقام پہ ہونی چاہیے اسے وہاں نہ رکھنا، ہاں اس سے نیچے لے آئیں، کمی کر دیں، اس کو بھی ظلم کہتے ہیں. کسی روپ میں کمی کرنے کو عام طور پہ کہتے ہیں. اس کو اس کے مقام سے اوپر لے جائیں تو یہ بھی ظلم ہوتا ہے. شرک میں انسانوں کو ان کے انسانیت کے مقام سے اونچا لے جا کے خدائی مقام دے دیا جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے ظلم عظیم کہا اس کو، ظلم ہی نہیں ظلم عظیم. اور اسی لیے یہ کہا ہے کہ اور جو چھوٹے موٹے تمہارے ہاں کی کوئی مساہمت ہو جاتی ہے، کوئی لغزش ہو جاتی ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس کا تو تدارک ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو دو قسم کے قانون تم چاہتے ہو کہ ایک مملکت کے اندر رائج ہوں، اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا. یہ معنی اس آیت کے جس میں کہا ہے کہ اور تو سب کچھ بخشا جا سکتا ہے، صرف نہیں بخشا جا سکتا. تو بخشا نہیں جا سکتا کہ یہ معنی ہے. کوئی مملکت قانون واحد جو ہے وہ سارے مسلمانوں سے منوا ہی نہیں سکتی. اگر اپنی اپنی الگ الگ انسانوں کی بنائی ہوئی فکریں جو ہیں وہ قانون بنے. اسی لیے کہا وَأَنَّ ظَلَمُوا مَا فِي لَرْبِ جَمِيًّا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَفْتَدَوْ بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَأَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ. کہا یہ روش اختیار کرنے والے اگر وہ چاہیں کہ دنیا بھر میں جو کچھ بھی دولت مال سب کچھ ہے اس کو دے کے اس کی وجہ سے جو تباہی آتی ہے اس کو، اس کا وہ بدلہ بن جائے، اس کا کفارہ ہو جائے، پتا غلط ہے نہیں ہو سکتا. ایک مملکت میں ایک سے زیادہ قوانین چلنے سے جو تباہیاں آتی ہیں، مال و دولت کوئی چیز دنیا کی اس کا کفارہ نہیں بن سکتی. کیا انداز اس کا کہا. اس کا نتیجہ تو ظاہر ہو کر رہے، جو ناہمواریاں پیدا کرے گی یہ بات وہ ظاہر ہو کر رہے. اور یہ تباہیاں ان راستوں سے آئیں گی جن کا خان گمان بھی تمہارے ذہن میں نہیں ہے. وبدل لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستهزئون. کیا ہوگا؟ سیئات ما کسبوا، ناہمواری جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے کیا، اس کی پیدا کردہ ناہمواریاں نمایاں ہو کر ابھر کر ان کے سامنے آ جائیں گی. حاق بهم ما كانوا به یستهزئون. اور ان سے جو کہا جاتا تھا کہ یہ جو جس روش پہ تم جا رہے ہو یہ تباہیوں کی روش ہے، اور انہوں یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے ہر قسم کا انتظام کر رکھا ہے کہ تباہی نہ آئے، کہا یہ تمہارے اس کہنے کا مذاق اڑایا کرتے، استغفار کیا کرتے. یہ چیز جس کا یہ استغفار کرتے تھے کہ اس کی وجہ سے تباہی کیوں آئے گی، وہ چھا جائے گی چیز ان کے اوپر، آج اس قسم کی تباہی آیا کرتی ہے. خلاف روش خداوندی راہ اختیار کرنے قوموں کی تاریخیں اس کے اوپر شاہد. وقت ہو گیا آج سورہ الزمر کی آیت 48 تک ہم آئے.